الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. وقال تعالى وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات. أو كما قال عليه الصلاة والسلام صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم. میرے محترم بزرگوں دوستوں علماء کرام طلبہ کرام اور میرے محترم دوستوں, اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ایک واقعہ بیان کیا ہے عالم بالا کہ اللہ تعالیٰ نے ایک خاص بار امانت پیش کی تھی آسمانوں پر, زمینوں پر, پہاڑوں پر. تین بڑی مخلوقات جو اپنی طاقت, قوت, عظمت کے اعتبار سے بڑی, ان میں آسمان ہے, زمین ہے, پہاڑ ہے, والجبال ساحا, زمین ہلتی تھی پہاڑ رکھے تو ہلنا بند ہو گیا, اتنی طاقت پہاڑوں. اگرچہ سب سے بڑی مخلوق عرش اعظم ہے, عرش اعظم تمام مخلوقات سے بڑی, لیکن چونکہ ہمیں نظر نہیں آتی اس مخلوق, ان بڑی مخلوق کا ذکر کیا جو مجھے آپ کو نظر آتی ہے. آسمان نظر آتے ہیں, زمین نظر آتی ہے, پہاڑ نظر آتے ہیں. بار امانت پیش کی, بار امانت کیا تھی؟ شریعت کی امانت تھی, میری مان کر چلو گے تو اپنا بنا دوں گا, نہیں مانو گے تو جہنم میں ڈال دوں. یہ بار امانت, یہ وہ درد دل ہے, یہی درد دل ہے کہ انسان کو اس بات کی فکر لگ جائے کہ میرا مولا کیسے راضی ہوگا. جب یہ فکر لگ جائے تو اس کو درد دل حاصل ہوگا. کہ اللہ کو کس طرح راضی کروں, ہر کام میں دیکھتا ہے کیسے راضی کروں, کس وقت راضی کرنے کا کون سا موقع ہے. یہ سب سے اہم بات یہ, کسی وقت تسبیح پھیرنے کا موقع ہے تو تسبیح کی طرح راضی کروں, کسی وقت نماز پڑھنے کا موقع ہے تو نماز سے راضی کروں, کسی وقت ذرا بجدری کو گردان پڑھنے کا موقع ہے تو گردان میں اپنا وقت لگاؤں, کسی وقت جو ہے وہ کسی کی تیمارداری کا موقع ہے تو تیمارداری کروں, کسی وقت حسن سلوک کا موقع ہے تو حسن سلوک کروں, کسی وقت جنازے کا موقع ہے تو میں جنازہ پڑھوں. یہ کہ کس وقت کون سا ایسا کام کروں کہ میرا مولا راضی ہو جائے, یہی درد دل ہے. اس فکر کا نام دیتے ہیں. اس لیے صوفی ابن الوقت باشد بزرگوں کا ایک مقولہ ہے, صوفی ابن الوقت ہوتا ہے. ابن وقت یہ مطلب نہیں ہے, ابن الوقت بدنام لفظ ہے کہ جب ہر چڑھتے سورج کو سلام کرنا, جس کی حکومت آ رہی اسی کے نعرے مارنا شروع کر دینا, جس کے پاس طاقت ہو اسی کی چاکری شروع کر دینا, نہیں. یہاں صوفی ابن الوقت کا باشد یہ ہے, اس وقت کا تقاضا کیا ہے جس کے ذریعے اس کا مولا راضی ہو سکتا ہے, اس تقاضے کو پورا کرتا ہے. یہ فکر ہے بھائی, یہی جد دل ہے, یہی وہ بار امانت ہے جو اللہ نے آسمانوں و زمینوں پر پیش کی. فابین یحم اللہ, انکار کر کے ہم نہیں اٹھا سکتے کہ اللہ نے نہیں لی, بس ہم جہاں ہیں بس وہیں ٹھیک ہے, ہمیں کوئی اور آگے برتنے نہیں چاہیے, ہم آگے نہیں بڑھنا چاہیے, اتنی کافی جس مقام پر آپ نے رکھا ہے. ہم سے یہ نہیں ہوگا, کیونکہ ان چیزوں میں عشق کا مادہ نہیں تھا, ان میں عشق کا مادہ نہیں ہے. اگر ان میں عشق ہوتا کبھی انکار نہ کرتے. ہم اللہ انسان, اس کمزور سے انسان نے اٹھا لیا, اللہ مجھے ذمہ اٹھا کیوں اٹھایا. حضرت جنید بغدادی عشق کی بنیاد پر جنید بغدادی فرماتے ہیں, جب اللہ نے کہا آدم یہ بار نماز تو تھا, بس وہ اللہ کی آواز پر ہی مست ہو گئے, انہوں نے دیکھا میرا انجام کیا ہونا ہے, فوراً کندھے پر رکھے. وہ بس اسے لکھا ہے حضرت مولا ادریس صاحب کاندھی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے ماتر قرآن میں بڑی تفصیل سے باتیں ان پڑھنے کے لائے, کندھے پر رکھ لی, پوڈک مکانے لگے اس کے وزن کی وجہ سے. وہ تو وزنی چیز, اتنی وزنی چیز جو پہاڑ کہے ہم نہیں اٹھا سکتے, زمین کہے نہیں اٹھا سکتے, آسمان تو کتنا وزن ہو. ہم الحال انسان, انسان تو بہت کمزور ہے, کھولے کر انسان ضعیفہ, اللہ فرماتے ہیں انسان کو کم نے بہت کمزور پیدا کیا, تھوڑا سا بخار چڑھ جاتا ہے ساری جذبے ختم ہو جاتے ہیں, سر میں درد ہو جاتا ہے تو سارا کچھ ختم ہو جاتا ہے, تھوڑی سی تکلیف آ جائے یہ انسان بالکل فارغ, فارغ فارغ تحصیل جو ہوتا ہے فارغ ضلع بھی ہو جاتا ہے, اسی کام کا نہیں جاتا ہے. کھول کر انسان ضعیفہ, لیکن جذبہ دیکھو, اس ضعیف کا جذبہ دیکھو, سبحان اللہ, حملہ ہر انسان کندھے پر رکھ پاؤں ایسے ایسے ڈگمگانے لگے. اللہ نے فرمایا آدم جب تک بار امانت اٹھاتا رہے گا میری مدد تیرے ساتھ رہے گا, پوری کائنات تیری مدد پر ہوگی, یہ پہاڑ بھی تیری مدد پر, یہ زمین بھی تیری مدد پر, آسمان بھی تیری مدد پر, شہادت بھی تیری مدد پر, جبرائیل بھی تیری مدد, پوری کائنات تیری مدد پر رہے گی, کیونکہ تو کمزور ہو کر بار امان اٹھایا ہے اور انہوں نے ان سب کو تیری خدمت میں لگا دیا. سب اللہ کی خود بندے کی خدمت میں لگ گئے, ایمان والوں کی خدمت میں لگ گئے. یہ سب تو ساری کائنات ہمارے لیے بنی, ایمان والوں کے لیے, دوسروں کے لیے تھوڑی بنی, دوسروں کے لیے بنی. اس لیے اگر دوسروں کے لیے بنی ہوتی تو رسول اللہ کبھی نہ فرماتے لا تقوم الساعة حتى يقال في الأرض الله الله, قیامت نہیں آئے گی جب تک اللہ اللہ ہوتا رہے گا, اللہ کا نام لینے والے جب تک موجود ہیں میں قیامت نہیں لاؤں گا, نہ آسمان کو توڑوں گا, نہ چاند سورج کو توڑوں گا, نہ ستاروں کو جھاڑوں گا, نہ زمین کو, نہ پہاڑوں کو, نہ سمندروں کو, میں کچھ نہیں کہوں گا جب تک میرا نام لینے والے اس زمین پر موجود ہیں. اور جب یہ ختم ہو جائیں گے یوم نطوی السماء کطوی السجل للکتب, ہر شے کا ایسے لپیٹ دیں گے جیسے کہ تومار اور دستاویز لپیٹ کر کسی لڑکی میں ڈال دی جاتی ہیں, اس طریقے پر زمین آسمان کو ہم لپیٹ دیں, کیونکہ میرا نام نہیں ہے. رسول تو ہمارے لیے بنائیں گے, غیروں کے لیے تھوڑی بنائیں گے, یہ سب ہماری مدد کے لیے, ایمان والوں کے لیے. یہ غیروں کے پاس جو ہم اللہ دیتے ہیں, کیونکہ اہمیت نہیں ہے نا اس دنیا کی. حدیث شریف میں اگر پر کے برابر بھی, مچھر کے پر کے برابر, مکھی کے پر کے برابر اس دنیا کی حیثیت ہوتی ہے, کسی کافر کو ایک قطرہ پانی کا پینے کے لیے نہ دیتا, کوئی حیثیت نہیں. لیکن اپنی خاص چیز, خیر و برکت والی چیز, اس دنیا میں سب سے اعلیٰ چیز, حلال چیز, وہ ایمان والوں کا کافر ہے. یہ تمہارے لیے, یہ حلال اچھا اچھا تم لے لو، اچھا اچھا جانور ہے ان میں، یہ اچھے اچھے جانور تمہارے کھانے کے لیے، باقی چھوڑ دو. یہ فلاں چیز ہے ان میں سے اچھے اچھے بتاؤ. منتخب کر کے کوئی چیز کسی ڈھیر میں سے کسی کو دے تو اس کا اعزاز ہے یا نہیں؟ بولو بھائی. ابھی واہ، اب بھائی منتخب کر کے بہترین چیز، تو جو اس کائنات میں بہترین چیز ہے جس کو ہم حلال کہتے ہیں، وہ ایمان والوں کو دوسروں کا جاؤ تم جو کھوت کھاتے ہو، سور کھاؤ کتے کھاؤ، ارے کوئی غرض نہیں. تمہارے ہم نے شکتے لگ دی کہ تم ایسے نہیں کھا سکتے، تمہیں منتخب کر کے دیا. مجھے ایک بڑی عجیب واقعہ یاد بات یاد آئی، 2012 میں میں آسٹریلیا گیا تو مجھے وہاں کے دوستوں نے بتایا آسٹریلیا میں کہ جو مرغی ہے، اب مشینوں پر بھی ذبح ہوتی، علماء بیٹھے ہیں اس پر بحث ہے، مرغی مشین کے لیے حلال ہے حرام ہے، بس مباحث. اور ہاتھ کے ساتھ بھی ذبح ہوتی ہے، ان لوگوں کے ہاں ہاتھ کا بھی نظام. اب جو مرغی مشین پر ذبح ہوتی ہے وہ $4 کی ملتی تھی، $4، اور جو ہاتھ سے ذبح وہ $6 کی. حضرت مفتی تقی صاحب دام درکات میں شیخ الاسلام کا وہاں بیان تھا، تو کسی نے پرچی دے دی، انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے، اب یہ ہاتھ والی جائز ہے، مشین والی جائز نہیں ہے، یہ حلال ہے یہ حرام ہے، لیکن وہ مہنگی بہت ہے، وہ $6 کی آتی ہے اور یہ $4 کی آتی ہے. مفتی صاحب نے بڑا خوبصورت جواب دیا، ان کا کوالٹی بھی کوئی چیز ہے یا نہیں؟ بولو بھائی، حلال ہونا کوئی کوالٹی نہیں ہے، حلال سے اچھی کیا کوالٹی ہے؟ سب سے بڑی کوالٹی تو حلال ہونا ہے. تو جب وہ حلال ہے، طیب ہے، پاک ہے، جس کے کھانے سے مولا بھی راضی ہے، رسول اللہ بھی راضی ہے، تو تمہارے $2، اب تم خود سوچو کہ $2 زائد خرچہ کیا، $100 بھی خرچ کرنے کو تیار ہے. اللہ اس کائنات نے منتخب کر کے ہماری چیزیں رکھی، دیکھو یہ کھانا ہے یہ نہیں کھانا، یہ پابندی نہیں ہے، یہ پابندی نہیں ہے، یہ انتخاب ہے. یہ اعلیٰ اعلیٰ چیز ہمیں دی جا رہی ہے، کیونکہ تمہارے سینے میں ایمان ہے، تمہارے سینے میں ہم نے کلمہ رکھا ہے، جنت کی کنجی رکھی ہے، ایمان کی روشنی بھی ہے. او من کان مثل پاہینا وجالنا لہ نور، ہم نے تمہارے دل میں نور رکھا ہے، یہ بجھ جائے گا. اس لیے ہر چیز کو ہم نے زبان یہاں سے اندر جائز قرار نہیں دیا، ہر چیز آنکھ سے دیکھنا جائز قرار نہیں دی، ہر بات کان سے سننا جائز قرار نہیں دی، یہ پابندیاں نہیں ہیں، یہ انتخاب ہے. اعلیٰ چیز اس کائنات میں جو اچھی اچھی چیزیں ہیں وہ لے لو، آنکھ سے ان چیزوں کو دیکھو جو اعلیٰ چیزیں ہیں، ادنا کو نہ دیکھو، ادنا کو نہ دیکھو. ہمارے دادا مرشد حضرت مولانا شاہ عبد الکلیم پھول پوری رحمت اللہ علیہ جب سفر فرماتے، ہمارے حضرت والا نے فرمایا ٹانگے پر جاتے تھے اور بخاری شریف پڑھانے کے لیے، سرائے آفت میں سرائے عالمگیر ایسے نام سے کوئی جگہ تھی، سرائے امیر میں پڑھانے جاتے، تو فرماتے اگر کہیں گوبر کی گندگی پیدا ہو پڑے رکھی ہوتی آنکھیں بند کر لیتے. کہا کہ بھائی میں اس کو بھی نہیں دیکھنا چاہتا، اس کے دیکھنے سے میرے دل پر کوئی اثر نہ آئے. تو اللہ تعالیٰ اس کائنات نے، تو کائنات تو اصل بنی، تو اللہ تعالیٰ نے آدم صلی اللہ علیہ وسلم کہا آدم جب تک تو یا تیری اولاد یہ بار امان کو اٹھاتی رہے گی میری مدد تمہارے ساتھ رہے گی. ہم اللہ علیہ انسان، انسان نے اٹھا دیا سبحان، کیوں اٹھایا؟ انہ کان ظلوما جہولا، یہ ظلوم جہول کہہ کر مذمت نہیں کی ہے، صلاحیت بیان کی ہے، مذمت نہیں ہے، یہ ایسی ہے جیسے کوئی طالب علم اپنے استاد کے لیے جان لڑا دے، استاد کو خوش کرنے کے لیے اور اس کے کسی کام کے لیے، تو استاد کہتا ہے بڑا تو نالائق انسان ہے، مر جاتا تو یار لیکن اندر سے خوش ہو رہا ہے. یار بہت جی بھائی دیکھو یار، یہ تو اپنی جان ہی اس نے لگا دی تھی ہے. ظلوماً جہولا، ظلوماً جہولا کہہ کر اس انسان کی صفات کو بیان کیا ہے کہ اس انسان کے اندر دو ایسے اوصاف ہیں جس جو پورے عالم سے اس کو ممتاز کرتے ہیں، ایک اس کے اندر عدل کا مطلب ہے اور ایک اس کے اندر علم کا مطلب ہے، کہ جب عدل اس کے اندر آتا ہے زمین آسمان کا نظام قائم ہوتا ہے، اور جب علم اس کے اندر آتا ہے تو آسمان سے وحی لازم ہوتی ہے. علم نام آسمان سے اترنے والی وحی کا ہے. ظلوم اور جہولا، کیونکہ ظالم کی تعریف منطق پڑھنے والے دوست موجود ہوں گے، آپ خطبی اور وغیرہ وغیرہ جو بھی ہے، لا تنطق الا بالمنطق امام غزالی نے کہا ہے، منطق کے بغیر گفتگو نہ کرو. بعض اور فتوے نقل کر دیتے بل ہمیں سمجھ میں نہیں آتے. تو منطق کی کتابوں میں لکھا ہے کہ ظلم کی تعریف کیا ہے اور جہل کی. فرمایا کہ اما من شانہ ان یکون عادلا، جو عادل بن سکتا ہے اس کو ظالم کہیں گے، اور جو عالم بن سکتا ہے اس کو جاہل کہیں گے. دیوار کو نہ ہم عادل کہیں گے، نہ ان کو جاہل کہیں گے، نہ اس کو ظالم کہیں گے، کیونکہ اس کے اندر عادل بننے کی صلاحیت نہیں ہے، یہ ظالم نہیں کہلائے گی، اور اس میں عالم بننے کی صلاحیت نہیں ہے، یہ جاہل نہیں کہلائے گی. ظلوما جہولا کہہ کر بتایا ہے کہ یہ انسان اگر اپنے نفس کے اوپر محنت کرتا ہے اور نفس امارا کو قابو کرتا ہے تو عدل کی بلندیوں پر پہنچ جاتا ہے، اور جب یہ اپنی جہالت کو علوم وحی سے منور کرتا ہے تو علم کی بلندیوں پر پہنچ جاتا ہے. عدل، عدل کا تعلق ہمارے نفس کے ساتھ ہے، کیونکہ یہ جو عدل ہے، جو ظلم کس کا نام ہے، ظلم و انفسہم، اپنے آپ پر ظلم کر رہے ہیں، گناہ کر رہے ہیں، کیا ہے موضوع شیخی غیر محلی، جس کے لیے آنکھ بنائی تھی وہاں استعمال نہیں ہو رہی، جس کے لیے زبان بنائی تھی اس کے استعمال نہیں ہو رہی، جس کے لیے مال دیا تھا وہاں استعمال نہیں ہو رہا، جس کے لیے جوانی دی تھی وہاں استعمال نہیں ہو رہی، جس کے لیے بڑھاپا دیا تھا وہاں استعمال نہیں ہو رہا، جس کے لیے عزتیں دی تھی اس کو استعمال نہیں ہو رہی. جتنی بھی دنیا میں نعمتیں اللہ نے دی ہیں ان نعمتوں کو مصرف استعمال نہیں کیا جا رہا. ظلموا انفسهم، یہ اپنے اوپر ظلم کرتے ہیں. لے ربنا ظلمنا، آج گئے اللہ ہم نے اپنے اوپر ظلم کیا. یہ ظلم کیا ہے؟ یہی عدل کے خلاف ہونے کا نام ظلم ہے، کہ جب اس نے نفس کو قابو نہیں کیا اور اس نفس نے اس سے گناہ کرائے اور اللہ کی نافرمانیاں کی تو یہ ظالم بن گیا، اور جب نفس کو قابو کر لیتا ہے تو یہ عادل بن جاتا ہے. وہ عدل اپنی ذات سے شروع ہوتا ہے. الانسان من نفسی کا، بخاری میں عمار بن یاسر کا قول ہے کہ جو اپنے اندر یہ چیزیں پیدا کر لے، الانسان اپنے نفس سے انصاف کرے، انسان من نفسی کا، اس کا کئی معنی لکھے، ان میں یہ بھی ہے اپنے نفس کو سیدھا رکھتا ہے، اس کو راستے صراط مستقیم پر رکھتا ہے، اسی کا نام تقویٰ ہے. یہی تقویٰ ہے، نفس کو سیدھا رکھنے کا نام تقویٰ ہے، یہی عدل ہے. پھر اپنی ذات سے انصاف کرتا ہے، پھر دوسرے کے ساتھ کرتا ہے، پھر جس کے اوپر اس کی حکومت ہے اس پر کرتا ہے، پھر پوری سلطنت پر اللہ جب دیتا ہے تو پوری سلطنت پر کرتا ہے. صحابہ کرام نے اپنی ذات سے شروع کیا، صفہ کے اندر بیٹھ کر، صفہ کے مدرسے میں بیٹھ کر اپنی ذات پر محنتیں کی. پیغمبر سلام یزکی ہی ان کا تذکیہ کیا، اپنے نفس کو نصیدہ رکھا، اور سخت مجاہدات سے وہ گزر گئے. پھر اللہ ایک مقام لایا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، اے اور آپ کتان کے اور کاٹن کے کپڑے سے ناک صاف کر رہے تھے. کہا کہ ابو ہریرہ، تو وہ وقت بھول گیا کہ جب تو بھوک کی وجہ سے رسول اللہ کے منبر اور گھر کے درمیان بے ہوش ہو کر گر پڑتا تھا. لوگ کہتے ابو ہریرہ کو مرگی کا دورہ پڑ گیا اور جوتی لے کر میری گردن دباتے تھے. وما بھی لجو، حالانکہ مجھے صرف بھوک ہوتی تھی. آج تو عراق کے تخت پر بیٹھ کر اس کتان کے کپڑے کے ساتھ ناک صاف کرتا ہے، وقت بھول گیا ہے تو کیا تھا؟ پہلے اپنی ذات پر، ذات کا عدل پیدا کر رہے، ذات کے بعد کا عادل بن رہے، اپنے نفس کو صراط مستقیم پر لا رہے تھے. اس کے انہوں نے سارے مجاہدے کی، بھوک بھی برداشت کی، تکلیف بھی برداشت کی، لیکن رسول اللہ کے در کو نہیں چھوڑا. سردی کے موسم میں ایک بار مدینہ شریف حاضری ہوئی، اتنی شدید سردی اور تیز ہوا، یعنی آپ گاڑی سے اترے تو مسجد نبی میں نہ جا سکے، حالانکہ کپڑے پہنے ہوئے، گرم کپڑے، ہوا ایسے لگے جیسے جسم میں سے گزرتی ہے. مجھے بڑا رونا آیا کہ ان صحابہ اکرام کے بارے میں بخاری شریف میں آتا ہے، صفہ کے طالب علم ایسے ہوتے تھے، ان کے جسم پر ایک لنگی ہوتی تھی، یہاں باندھی ہوتی تھی، اس کی گانٹھ گردن کے اوپر لگاتے تھے تاکہ سطر کھل نہ جائے، تو کپڑا چھوٹا ہوتا تھا اور اوپر کوئی کپڑا نہیں ہوتا تھا، نیچے کوئی صف نہیں ہوتی تھی، نیچے ٹھنڈی مٹی ہوتی تھی۔ پتہ نہیں یہ کس طرح رسول اللہ کے در پر سبزیاں گزارتے تھے، چھوڑ کے نہیں جاتے تھے، کیونکہ ان میں ایمان کی گرمی تھی، عشق کی گرمی تھی، عشق کی بھی بڑی عجیب گرمی ہوتی ہے، عشق کی بھی عجیب گرمی ہوتی ہے، عشق کی گرمی تھی، ان کو سردی محسوس تھی، رسول اللہ کس کا تھا، آپ کی جالب سے سب کچھ کر لیتے ہیں۔ اس لیے ایک روایت میں مدثین عجیب اللہ والے بھی بعض مدثین بڑے عجیب باتیں لکھ دیتے ہیں، کل تو عبد النبی صلی اللہ علیہ وسلم اسی بھی بتلی، حتی ابو ہریرہ فرماتے ہیں میں رسول اللہ کو چینتا رہتا تھا پیٹ بھرنے پر، پیٹ بھرنے پر۔ عام محدثین نے تمہارا لکھا ہے کہ تھوڑا بہت کھانا مل جاتا بس کافی ہے، میں رسول اللہ کے ساتھ ہی رہتا تھا، ہر وقت آپ کی حدیثیں یاد کرتا، اس لیے سب سے زیادہ حتی ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ حدیثیں یاد کرتا۔ اس پر مجھے ایک بات یاد آئی، حکیم الامت ثانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مجھے اس حدیث پر اشکال تھا، ابو ہریرہ کی طرز پر اشکال یہ تھا کہ رسول اللہ فرمایا ذر حزبن تذب حبن، کبھی کبھی ملا کرو تو محبت بڑھتی ہے، یہ کہتے ہیں میں چمٹا رہتا ہوں، یہ تو حدیث کے خلاف، حدیث میں تو کبھی کبھی ملو، ہر وقت نہ ملتے رہو، روزانہ پہنچ جاؤ، لیکن یہ کہتے ہیں کن تو الزم النبی، میں رسول اللہ کو چمٹا رہتا ہوں، مزہ کیا ہے، یہ حدیث پر عمل نہیں کر رہے تھے، حالانکہ سب سے بڑے حافظ الحدیث اور عامل بالحدیث۔ کہا میں مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ کی مسنی پڑھ رہا تھا، او ہو مجھے وہاں جواب مل گیا، مولانا رومی نے بڑی پیاری بات رکھی، لکھا کہ نیک جذبت نیک زر غبن وظیفہ ماہیاں، کہ مچھلیاں جو ہیں وہ کبھی کبھی پانی کی زیارت نہیں کرتی، جیسے میں اور آپ جاتے چلو جی آج سمندر کی سیر کرائیں، مچھلیاں ایسے کرتی ہیں کبھی کبھی جائیں پانی کا وزٹ کرائیں، نیز ذر غبن وظیفہ ماہیاں، کہ بے دریا نہ دانند ان سے جا، کیونکہ بغیر دریا کے زندہ نہیں رہ سکتی، ان کو تو پانی میں زندگی ملتی ہے، وہ پانی سے دوری اختیار ہی نہیں کر سکتی۔ تو آگے پھر ابو ہریرہ کا جواب دیا کہ نیز ذر غبن وظیفہ عاشقاں، عاشقوں کا وظیفہ کبھی کبھی زیارت کرنا نہیں ہے، کیونکہ سخت مستقی سے جانے صادقہ، کیونکہ عاشقوں کی جان اتنی پیاسی ہوتی ہے کہ رات دن پی پی کر بھی ان کا پیٹ نہیں بھرتا۔ کتنی غبن وظیفہ عاشقہ، کبھی 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 عزت کرنا، بزرگوں کی کبھی کبھی جا کے زیارت کر لینا، پھر کہتا پورا فیض نہیں ملا مجھے بھائی، نیز و غبن وظیفہ عاشقہ، کہ سخت مستفیض جانے، کیونکہ انسان جب عشق اور محبت ہو جائے اس کا پیٹ نہیں بھرتا، عاشق کا کبھی پیٹ نہیں بھرے گا، قرآن کا عاشق ہو جائے گا دس دس سپارے پڑھ لے گا، پورا قرآن پڑھ لے گا، پیڑ نہیں بڑھے گا، پیڑ نہیں بڑھے گا۔ اس لیے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سنت قرار دی ہے، یہ جو ہم قرآن مجید کی تلاوت مکمل کرتے ہیں تو پھر سورہ فاتحہ کے ساتھ پہلے والے رکوع کی جو تلاوت کرتے ہیں، دراصل یہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ایک عاشقانہ عمل سکھایا ہے، ایک عاشقانہ عمل ہے، جی امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ جس کو ذکر کیا ہے، صحابہ کرام نے پوچھا سب سے افضل عمل کس کا ہے، کس کا عمل سب سے افضل ہے، فرمایا اس مسافر کا ہے کہ جو اپنا سفر مکمل کرے دوبارہ شروع کر دے۔ صحابہ نے کہا آپ ہمیں سمجھا دیں، فرمایا تاجی قرآن ہے، یہ قاری قرآن ہے، کہ پورے قرآن کا سفر کر کے جب بنات پر پہنچتا ہے تو کہتا لا میرا پیٹ نہیں بھرا، اب میں دوبارہ پھر سفر شروع کرتا ہوں، فرمایا اصل تو اندر کے جذبے کے اعتبار سے آتا ہے، لیکن رسول اللہ نے فرمایا تم ظاہری عمل کر کے عاشقوں والا عمل بھی کر لو گے تو تمہیں بھی فضیلت مل جائے گی۔ یہ اصل یہاں ہے، یہ سنت ہے، یہ سنت ہے، دراصل یہ کیا عاشقانہ عمل ہے کہ میرا پیٹ نہیں بھرا، جس طرح امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے دور میں شام کے قاضی نے ایک واقعہ لکھا کہ میرے ہاں ایک درخواست آئی بیٹی کی درخواست باپ کے خلاف. بیٹی کی باپ کے خلاف درخواست یہ آئی کہ بیٹے نے لکھا کہ میں شام کو بکریاں چرا کر آتا ہوں, بکریاں میں دودھ نکالتا ہوں, میں اپنے ابا, میرا ابا ہے, اما میری ہے نہیں, تو میں دودھ لے کر اپنے ابا کے جب جھونپڑی میں جاتا ہوں یا اس کے کمرے میں جاتا ہوں تو میرا ابا نماز میں مشغول ہوتا ہے, جو عشاء پڑھ کر مسجد سے آتا ہے تو نماز شروع کر دیتا ہے, میں انتظار میں رہتا ہوں یہاں تک کہ صبح ہو جاتی ہے, صبح کے قریب میرا ابا سلام پھیرتا ہے, میں بہت پریشان ہوں, میرے ابا کو سمجھایا جائے, میں گھر میں بھی کسی کی خدمت نہیں کر سکتا, میں دودھ دیتا ہوں اور میرا ابا کے بغیر دل نہیں چاہتا کہ میں اپنے بال بچوں کو دوں, یہ روزانہ میں سب قصہ ہے, میرے باپ کو سمجھایا جائے. قاضی بھی بڑا حیران ہوا, بیٹا دیکھو وہ بھی عجیب ہے اور باپ دیکھو وہ عجیب ہے, بیٹا باپ کی خدمت سے پیچھے نہیں ہٹتا اور باپ مولا کی خدمت سے پیچھے نہیں ہٹتا. اس لیے مولا کی خدمت کس کو کہلاتی, یہ مولا خدمت میں لگا ہوا اللہ کو راضی کر رہا. قاضی نے بلایا, ہاں بھائی بیٹے نے خیر بتایا جی مسئلہ, باپ سے پوچھا وہ رونے لگا, انہوں نے کہا میں حافظ قرآن ہوں, میرا بیٹا دیر ہو جاتی ہے میں عشاء پڑھ کے آتا ہوں, میں نے کہا میں خالی بیٹھا ہوں, چلو میں کچھ تلاوت تو میں نماز شروع کر دیتا ہوں, تو میں وادیوں سے گزرتا ہوں قرآن کی, کبھی جنت کی وادی سے جاتا ہوں, کبھی جہنم کے پاس سے گزرتا ہوں, کبھی نبیوں کے تذکرے ہیں, کبھی بیگانوں کے تذکرے ہیں, میں کہتا ہوں اب بریک لگاؤں, اب بریک, ایک وادی سے دوسری, دوسری سے تیسری, تیسری چوتھی, چلتے چلتے صبح ہو جاتی, مجھے پتا نہیں چلتا میں معذور. اس قاضی نے یہ واقعہ لکھا, امام مالک رحمۃ اللہ کو بھیجا, امام المجلس نے اس حق کو پڑھا, روئے, فرمایا یہی وہ لوگ ہیں جن کی وجہ سے زمین آسمان کا نظام قائم ہے. میرے دوستو, حضرات صحابہ اکرام نے اپنے نفس پر محنت کی, ان میں عدل کی شان پیدا کی, ان کو صراط مستقیم پر اپنے نفس کو جمایا, خود بھی محنت کی, پیغمبر سلام کی صحبت اور آپ کی تزکیے نے بھی ان کو چار چاند لگا دیے اور اللہ نے بھی ان کو قبول کر لیا, کیونکہ تین چیزوں سے نفس کا تزکیہ ہوتا ہے, پہلے خود محنت کرنی ہوتی ہے, پھر اللہ والوں کی صحبت چاہیے, پھر مولا کا فضل چاہیے, پھر یہ نفس صراط مستقیم پر آ جاتا ہے, ورنہ یہ اتنا آسانی سے آنے والا نہیں ہے. سب سے مشکل اس نفس کو قابو کرنا, یہ عدل کی شان پیدا کرنا, بڑے بڑے دیندار ہوں گے کچھ ہوگا تھوڑا سا معاملہ پیش آئے گا اور ظلم و ستم پر آبادہ ہو جائے اور دیکھ ہم بھول جائیں گے یہ کیا ہو رہا ہے بھائی, یہ میں کیا کہہ رہا ہوں, کیا زبان سے کہہ رہا ہوں, اپنے لیے اپنی جان پر بھی ظلم کرتے, دوسروں پر بھی ظلم کرتے, عدل و انصاف کی دھجیاں اڑا دیتے. لے میرے مرشد عالم اللہ اتم اللہ شاہ کی مقصد صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ آج کے اگر کوئی انسان, یہ دیکھو اللہ والوں کی امیدیں دیکھیں مولا کے ساتھ سوال, آج اگر کوئی انسان اپنے 5 فٹ 6 فٹ کے جسم پر ادب قائم کر لے, شریعت کا جھنڈا قائم کر دے, پتا چلے کہ بھائی اس کی سلطنت پر مولا کا جھنڈا لگا ہوا ہے, دیکھنے والا بتا دے بھائی یہ مولا والا ہے, مولا والا دیکھ کے بتا دے, کیونکہ ہر چیز کا جھنڈا ہوتا ہے, جھنڈے سے پتا چلتا ہے فلانا ملک ہے, اس کے جھنڈے سے پتا چلتا ہے فلانا ملک ہے, تو جھنڈا لگا دے مولا کا جھنڈا اپنے اس پر. تو میرے شیخ فرماتے تھے بخاری شریف کے اندر جو آتا ہے کہ 7 انسان ہوں گے کہ جن کو قیامت عرض کا سایہ ملے گا, اس میں سب سے پہلے امام عادل کا ذکر ہے کہ وہ امام عادل, وہ حکمران جس نے عدل و انصاف قائم کیا, اس امام عادل کو سب سے پہلے عرض کا سایہ دیا جائے گا. میرے مرشد فرماتے تھے یہ چھوٹی سی سلطنت بھی اللہ نے اگر ہمیں دی ہے تو بھائی سلطنت تو سلطنت ہے, خیر چھوٹی سی کیوں نہ ہو, اس کے اوپر اگر ہم قائم کر دیں گے اللہ سے امید ہے کہ امام عادل کے ساتھ ہمیں بھی کھڑا کر دیا جائے گا. تو بھائی انہوں نے بھی اپنے اوپر, اپنے جو صوبے تھے, آنکھ کے صوبے, کان کا صوبہ, ہاتھ پاؤں کے صوبے پر, دل کے کیپیٹل پر مولا کے نام کو انہوں نے بلند کر دیا اور مولا کے احکام کو اس نے نافذ کر دیا. میرے دوستو, عدل و انصاف کے اعلیٰ مقام پر پہنچ گیا تو یہ بھی اس کے ساتھ کھڑا ہو جائے گا, اللہ کے لیے کچھ مشکل نہیں ہے.
کیونکہ حدیث شریف میں آتا ہے ان لفظ ظنی بھی، بندہ جو مجھ سے گمان کرتا میں ویسے ہو جاتا ہوں. اگر بندہ کہتا ہے بے مولا ہی کریں گے، اللہ فرماتے ضرور کروں گا، اور کہیں گے پتہ نہیں مولا ہمارا کام کرتے ہیں یا نہیں، اللہ فرماتے ہیں کہ ہم تمہارا کام نہیں کرنے والے. انسان جیسا گمان کرے، انسان سے اچھا گمان، یہ برا گمان منہ سے نکال دیتے ہیں، عجیب ہوتی ہے ایسی، ویسے ہو جاتا ہے، یاد رکھو فوراً ویسے فیصلہ نازل ہو جاتا ہے. اور اگر اچھا گمان ہوگا کہ نہیں بھائی کچھ بھی ہو انشاءاللہ ایسا نہیں ہوگا، اللہ تعالیٰ ضرور، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ٹھیک ہے ہم ویسا کرتے ہیں. اللہ ان دل عبد ذلی بھی، آپ کیا گمان ہے مولا کے ساتھ، آپ اپنے گمان کو دیکھیں. اگر آپ کے گمان میں فرق ہے، اور یہ بھی اللہ سے تعلق کی کمزوری کی وجہ سے، ورنہ اللہ سے تعلق ہو تو زبان سے مولا ہی نکلے گا، دل سے مولا نکلے گا. تو میرے دوستو، اور علم حاصل کرتا ہے، علم، علم کیا چیز ہے؟ علم یہ آپ ماشاء اللہ طلبا یہاں پر آئے علم لینے کے لیے، یاد رکھو علم وہ ہے جو مولا کا راستہ ہوتا ہے، اس کا نام علم ہے. دنیا میں جتنا کچھ پڑھایا جاتا ہے علوم میں وحی کے علاوہ، یہ علم نہیں ہے، یہ تو حرفت ہے، یہ سنت ہے، مال کمانے کا ذریعہ ہے، یہ علم نہیں ہے. علم، علم کا تعلق تو مولا کی ذات کے ساتھ. یاد رکھو دو چیزیں ہیں، عالم، علم. عالم سے عالم بنتا ہے، علم سے عالم بنتا ہے. عالم، عالم، عالم وہ ہے جس کو دیکھ کر مولا یاد آ جائے، اور عالم وہ ہے اور عالم وہ ہے جو مولا کا راستہ بتائے، خود بھی مولا کا راستہ بتائے. عالم باللہ، یہ جو آپ ماشاءاللہ یا طلبہ یا آئے ہوئے ہیں نا، یہ اصل علم ہے. ڈاکٹری علم نہیں ہے، وہ تو ایک فن ہے، فن تو خود بھی کہتے ہیں فن ہے. انجینئرنگ علم نہیں ہے، انگریزی بولنا علم نہیں ہے، فرانسیسی بولنا علم نہیں ہے. جتنے بھی دنیا میں کام ہے، کمپیوٹر سیکھنا، یہ سیکھنا، یہ علم نہیں ہے. علم کا تعلق مولا کی ذات کے ساتھ ہے. کمپیوٹر چلانے سے مولا نہیں یہ سمجھ میں آئے گا. ہاں تفسیر پڑھو گے اللہ تعالیٰ کی باتیں سمجھ آئے، حدیث پڑھو گے، فقہ پڑھو گے، مولا سمجھ میں آئے گا. ذرا بھائی یزری جو پڑھو گے اس پر تمہیں ثواب ملے گا، کیونکہ ذرا بھائی یزری جو تم اس لیے پڑھ رہے ہو کہ تم نے آگے قرآن سمجھنا. حضرت مفتی محمود صاحب رحمۃ اللہ نے سنایا کہ جب میں اولا پڑھتا تھا تو میرے استاد نے کہا جاؤ فلاں جگہ جمعہ پڑھانا ہے، تقریر تو میں نے کر دی جیسے کر دی، جب میں خطبے کے لیے کھڑا ہوا تو میں خطبہ بھول گیا، تو میں نے ذرا ذرما ذرب ذرب ذربتا ذربنا ساری گردان پڑھ دی. پہلے سر پہ کبیر پڑھی، دوسرے دن سر پہ صغیر پڑھی. اگلے دن لوگ آئے کہا کہ آج تک ایسا خطبہ نہیں سنا، ہمیشہ اس کو بھیجا کریں. حیران ہو گئے بھائی، یہ ایسا مرتب خطبہ تو سنا ہی نہیں. لیکن یہ کس کے لیے؟ مولا کے لیے یا اللہ کے لیے؟ اللہ تعالیٰ کے. ہر ہر حرف کے اوپر نیکی مل رہی ہے، ہر ہر قدم پر نیکی مل رہی ہے، اس سے بڑی جواب ہے کہ علم. جب علم کی شان انسان کے اندر آتی میرے دوستو، پھر اس کو اس کائنات کی حقیقت سمجھ میں آتی. وہ ماں یا کی روحا ہل العالمون، مفسرین نے لکھا یہ ایک آئے اہل علم کی شان کے لیے کافی ہے کہ اللہ کی نشانیوں کو اگر صحیح معنی میں کوئی سمجھتا ہے، ہل العالمون صرف عالم اور کوئی نہیں سمجھتا. ان کو سمجھ میں آتا ہے اللہ نے کائنات بنائی کیسے، کیسے اللہ تعالیٰ نے یہ نظام بنایا ہے، کیسے علوم وحی ہے، یہ علوم وحی ہے، یہ علم ہے جو آسمانوں سے اترتا ہے، یہ علم ہے. فرشتے جس کے لیے بھیجے جاتے ہیں، انبیاء السلام جس کے لیے آتے ہیں، کتابیں جس کے لیے آتی ہیں، یہ علم ہے. کیونکہ اس سے مولا کی پہچان ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ کی پہچان ہوتی ہے. نے فرمایا انا اعلمکم باللہ، میں اللہ کا سب سے بڑا عالم ہوں. واتقاکم، کیونکہ میں اللہ کو سب زیادہ جانتا ہوں تو میں اللہ سے سب زیادہ ڈرتا ہوں. پھر میں ڈرتا بھی میں اس لیے سب زیادہ ہوں کیونکہ میں اللہ کو جانتا ہوں، اللہ کی قوتوں کو، اللہ تعالیٰ کی عظمتوں کو میں جانتا ہوں. ہمیں چونکہ اللہ کی پہچان اس لیے نافرمانی کرتے، اگر خدا کی عظمت کھل جائے تو ہم سے گناہ ہی نہ ہو. لے میرے شیخ سے کسی نے پوچھا کیا کوئی اللہ والے بن جاتے ان سے گناہ نہیں ہوتا؟ وہ گناہ گناہ کے قابل بھی رہتے؟ فرمایا نہیں، گناہ کی طاقت رہتی ہے لیکن خدا کی عظمت کی وجہ سے اس طاقت کو استعمال کرنے کی طاقت نہیں رہتی، اس طاقت کو استعمال کرنے کی طاقت ہو اللہ کی ایسی عظمت ہے میں اس کی نافرمانی کروں میں کیسے کروں، کرنا بھی چاہے تو کر نہ سکے، یہ ہے، ایسا نہیں ہے کہ گناہ نہیں کر سکتے، اس لیے کہ مولا کے راستے میں تو وہی چل سکتا ہے جس کے اندر قوت ہے، تقویٰ تبھی آئے گا نا کہ گناہ کی طاقت ہے، لیکن بتاتا ہے کہ طاقت ہے لیکن اس طاقت کو ہم اللہ کے نافرمانی میں استعمال نہیں کریں گے، فرما برداری میں استعمال کریں گے، یہ تو علم ہے وہ تو اللہ تعالیٰ تک پہنچاتا ہے، اس چیز سے مولا روح فرماتے ہیں علم آلس کے مخشایت رہے را آلس کے پیشایت رہے، علم وہ ہے جو اللہ کا راستہ کھولتا ہے اور راستہ وہ ہے جو مولا تک پہنچا دے، اس سے اللہ کی معرفت آتی ہے، پھر اللہ سے عشق ہو جاتا ہے، محبت ہو جاتا ہے، جب تک انسان کو اللہ کی معرفت نہیں ہے، اللہ کا علم نہیں ہے تو تقویٰ بھی نہیں آئے گا، ڈرے گا نہیں، اس لیے کہتے ہیں اللہ والوں کے پاس بیٹھو، علماء کے پاس بیٹھو، ان کے پاس بیٹھو گے تمہیں اللہ تعالیٰ کا علم ہوگا، اس کی ذات کی پہچان ہوگی، تو پھر یہ اللہ فرمانیاں ہماری زندگیوں سے ختم ہوتی جائیں گی۔ ہمارے والد صاحب مولانا نیاز صاحب رحمۃ اللہ علیہ چین سے آئے تھے، چین میں ایک علاقہ ہے خطر، خطر سے ہمارے والد صاحب آئے تھے، تو وہاں کے قصے بڑے سناتے تھے عجیب عجیب، وہاں کے ایک واقعہ ہمیں وہاں کا سنایا حضرت، کہ وہاں ہمارے علاقے میں پورے خطن دار السلطنت کا پہلے اسلامی دار السلطنت 1930 تک، وہاں تک اسلامی حکومت 34 صدی سے 1930 تک اسلامی حکومت رہی ہے، وہاں ہمارے والد صاحب نے اسلامی حکومت بھی دیکھی تھی، کیسے عدل و انصاف ہوا کرتے تھے، بعد میں چین والوں نے قبضہ کر لیا اور پھر سب کمیونسٹ آ گئے، مسلمانوں کو شہید کر دیا سب، کتنے سو افراد ہماری خاندان کے شہید ہو گئے، والد صاحب ہندوستان آ گئے، وہاں سے بہاول نگر آ گئے اور پھر ہمیں کراچی بھیج دیا، اور آج میرے رات کو ملاقات ہوگی، عجیب وقت ہے یہ قصہ ہے ان لوگوں کا، بزرگوں کا، تو ہمارے ضلع کا ایک پہلوان تھا، ضلع کا پہلوان سب کو شکست دے کر اس نے ضلع کا ٹائٹل دیا تھا، ضلع کے پہلوان کا بڑا اعزاز ہوتا ہے پنجاب میں، ضلع کا پہلوان اس کو بہت اس کا ایک نام ہوتا ہے، دیکھ کر اس پہلوان نے کہا، پہلے وہ جب جاتا تھا 25-30 اس کے ساتھ اس کے جو شاگرد جاتے تھے اور بڑے پروٹوکول کے ساتھ، ایک اس کا دل چاہا میں اکیلا سیر کے لیے نکلتا، میرے ساتھ کوئی نہ ہو، اب وہ اکیلا چلا گیا، گاؤں میں گیا تو وہاں ایک نوجوان جو ہے وہ گن بیٹھ کے نکال رہا تھا، تو گن بیٹھ کے پالا، اب یہ چونکہ بھی پہلوان تھا تو انہوں نے دیکھا بھی پہلوانی کا شوقین معلوم ہوتا ہے، اب وہ جانتا نہیں کون ہے، انہوں نے کہا کشتی کرنی ہے، جوان نے کہا جب کر لے کشتی، اب جب کشتی کی تو اچھا وہ جوان میں ماشاء اللہ طاقت بہت تھی، اس نے اس پہلوان کو سر سے گھمایا اور کھیت میں پھینک دیا، تو بڑا حیران ہو گیا کہ یار اتنی طاقت اس کے اندر ہے، ظالم بڑا طاقتور ہے، اور فوراً ہی قابو کر لیا مجھے اور اٹھا کر پھینک دیا، اب دوبارہ کر لیے ایک بار اور، تو تعارف کرایا کہ میں فلانا پہلوان ہوں، فلانا پہلوان جو ضلع کا بہت بھائی پہچانتے تھے، ساری دنیا کو پتا تھا، اب جو کشتی کی تو وہ جوان کے ہاتھ بہت کانپنے لگے، ہمارے والد صاحب یہ مثال دے کر فرمایا کرتے تھے کہ جب تک مولا کی معرفت نہیں ہوتی انسان نافرمانی کرتا ہے، جس دن مولا کو پہچان لیا ہمتیں ختم ہو جائیں گی، پھر خرمستیاں ساری ختم ہو جائیں گی، اسی وقت تک ہے جب تک مولا کو نہیں پہچانتے، مولا سے دوریاں ہیں، جب حضوریاں ہوں گی تو پھر پہچان جائے گا کہ بھائی نافرمانی کروں گا اور کیسی ذات ہے جس کے میں نافرمانی کروں گا، اللہ کی ذات وہ ہے کہ جبریل السلام جیسا مقرر فرشتہ بھی دربار میں تھر تھر کانپتا ہے، حدیث شریف میں آتا ہے آپ نے پوچھا اللہ تعالی جبرائیل تم مجھ سے کیوں ڈرتے ہو، کہا کہ آپ کی شان سمدیت سے ڈر لگتا ہے، کیونکہ آپ کے کسی ساتھ کوئی رشتے داری اور مجبوری کا تعلق نہیں ہے، اس لیے آپ کس وقت کس کو دربار سے نکال دیں، لا یسلم ما یفل وہم یسالون. آپ کی شان سمجھیت سے ڈر لگتا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا, اللہ اکبر, آپ نے پوچھا اے جبرائیل, اللہ نے فرمایا عمر صلی اللہ علیہ وسلم رحمت العالمین کہ مجھے پورے عالم کے لیے رحمت بنا کر بھیجا گیا ہے, میری رحمت سے تجھے کیا حصہ ملا ہے؟ سبحان اللہ. کہا کہ حضرت جب یہ نہایت آیت نازل ہوئی ذو مرۃ فاستوى کہ طاقتور ہمارا ایک فرشتہ ہے اور امین ہے جو ہماری وحی لے کر ہمارے محبوب کے پاس جاتا ہے, اس دن سے مجھے تسلی ہوگی کہ دربار سے نہیں نکالیں گے, میری تعریف کر دی. اور جب مولا کسی کی تعریف کر دے تو پھر مذمت نہیں فرماتے, کیونکہ ان کو مستقبل کا پتہ ہوتا ہے. یا ہم نے آج تعریف کریں کبھی اس پارٹی کے خلاف نعرے لگائیں, کیونکہ ہمیں پتہ نہیں تھا کہ اس نے آگے کیا کرنا ہے. لیکن جب اللہ نے میری تعریف کی اور نازل کیا یہ آیت کہ دیکھو ہمارا ایک طاقتور فرشتہ اور امین فرشتہ ہماری وحی لے کر آتا ہے, مجھے تسلی ہو گئی کہ اب انشاءاللہ اب میں اللہ کے یہ کہا کہ آپ کی رحمت سے اس فقیر کو حصہ ملا ہے. بس میرے دوستو, بات تو مختصر کرنی تھی, آپ لوگوں کو دیکھ کر بس ہماری اور کوئی حسب دار ہو جاتی ہے. طالب علموں کی قوم ایسی, علماء صلاح نیک لوگوں کی ہے. میرے دوستو, اپنے اوپر محنت کیجیے, محنت کیجیے اس کے اوپر عدل قائم کریں, نفس کو قابو کریں اور علم حاصل کریں اللہ کے رضا کے لیے, اور کسی چیز کے لیے اللہ کے رضا کے لیے. بس پڑھانے والے بھی پڑھنے والے, ہمارے مدارس اس لیے نہیں ہے کہ یہاں سے بڑے بڑے لوگ پیدا ہوں, بڑے بڑے بادشاہ. مدارس آگ رجال آخرت پیدا کرنے کے لیے, ان لوگوں کے لیے ہے جن کی وجود کی وجہ سے یہ کائنات قائم رہے, ان لوگوں کے لیے وہ پیدا کر رہے. بڑے بڑے لوگ تو پیدا ہو رہے ہیں, بڑے بڑے ڈاکٹر, بڑے بڑے انجینئر, بڑے بڑے لوگ پیدا ہو رہے ہیں, لیکن ہم نے وہ پیدا کرنے ہیں. کائنات کے دو نظام, ایک ظاہری ایک باطنی نظام ہے. ظاہری نظام باطنی نظام پر قائم ہے, یاد رکھو. اگر باطنی نظام فنا ہو جائے, ظاہری فنا ہو جائے, اگر باطنی قائم ہے, ظاہری زور لگا لے کوئی اس کو فنا کرنے کا, کبھی نہیں کرتے. ہاں, مجھے بتائیں یہ بلڈنگ کھڑی ہے, کچھ بھی ہو جائے, اگر اس کی بنیادیں مضبوط ہیں جو نظر نہیں آ رہی ہمیں, اس پر کھڑی ہے, ظاہری کچھ بھی آدھی طوفان بارشیں آتی رہے, جڑے مضبوط ہیں. وہ باطنی نظام پر ظاہری نظام کھڑا ہے. اگر باطنی کمزور ہے, ظاہری کیسا بھی دڑام سے گر پڑے. یہ آپ, یہ نیک لوگ, اللہ والے, علماء, صلحاء, من نبیین و صدیقین و شہداء و صالحین, یہ سب باطنی نظام کے لوگ ہیں, اور اس کے اوپر یہ ظاہری نظام قائم ہے. انہیں حضرت فرمایا کرتے تھے, شیخ الحدیث مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے, اور یہ بات کراچی میں فرمائی, اور ان اکابرین کو جمع کر کے فرمائی کہ دیکھو ذکر کی مجلس سے کیا کرو. پھر یہی بخاری کا حدیث پڑھی, لا تقوم الساعۃ حتى یقال فی الارض اللہ اللہ, قیامت نہیں آئے گی جب تک اللہ اللہ ہوتا رہے گا. فرمایا جس اللہ کے نام پر پوری کائنات کا نظام قائم ہے, اگر تم اپنے ادارے میں اللہ اللہ کرو گے تو اس کا نظام قائم نہیں ہو سکتا ہے. چھوٹا سا, اگر تم نے اتنی بڑا کام کھوڑا ہوا ہے. یہی وجہ تھی کہ اس کے بعد مولانا فصیح احمد صاحب موجود ہیں, ہمارے بچپن کے ساتھی. بچپن کے ساتھی یہ ہے کہ ہم بڑے تھے, یہ بچے تھے خود ہمارے بنوری ٹاؤن میں. بنوری ٹاؤن میں بڑی ذکر شروع ہوئی, دال حدیث میں جمعے کے دن بڑی ذکر شروع ہوئی. ظاہری نظام سے مجھے ایک واقعہ بھی یاد آیا. حضرت شاہ عبد العزیز محدث دین بھی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے انسان ہیں, شاہ عبد اللہ کے بیٹے ہیں, بہت بڑے انسان, ان کی تفسیر بڑی مشہور ہے, پڑھنے کے لائق ہے وہ تفسیر, بھی عجیب ہے تو تھوڑی سی سورہ بقرہ اگر آپ نے دوست باروں کی, لیکن پڑھنے کے لائق, اہل علم کو پڑھنا چاہیے. ہمارے حضرت مفتی ولسن ٹونکی رحمۃ اللہ کو زبان ہی یاد کی ہے, اتنا مطالعہ کیا تھا, اتنا اتر, کیونکہ میں نے حضرت کی تفسیر سنی, اڑائی سپارے حضرت نے تفسیر پڑھائی تھی, اس میں خامسہ کے پڑھتا تھا، درس قرآن دیتے تھے فجر کے بعد بن نور ٹون میں حضرت مفتی ولی حسن ٹون کے رحم اللہ، تو بعد میں جب ہم آئے تو جب تفسیر دیکھی تو بہت باتیں وہاں بھی ملی ہمیں، خیر ان سے کسی نے کہا کہ یہ آج کل دلی کا نظام بگڑا ہوا ہے، انہوں نے کہا یار وہ یہاں پر جو باطنی نظام والا ڈھیلا ہے، باطنی نظام والا ڈھیلا ہے، انہوں نے کہا حضرت بتا دو وہ کون ہے، انہوں نے کہا وہ جو ہے نا وہاں پر خربوزے بیچنے والا ہے، اللہ تعالیٰ کا نظام ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ بہت کم اپنے پیاروں کو ظاہر کرتے ہیں، اولیاء تحت قبائی لا یعرفون سوائی میری قبا میں چھپے رہتے ہیں، بہت کم کو ظاہر کرتے ہیں، اس لیے منصب ارشاد پر جو لوگ ہوتے ہیں بہت تھوڑے ہوتے ہیں، تو اگر وہ بھی نہ ہو تو کون اللہ تعالیٰ کے لوگوں کو بتائے، لیکن اب اتنی بڑی ولیوں کی جماعت چھوٹی ہوئی، وہاں گئے تو کہا جی خربوزے بیچ رہا ہے، انہوں نے کہا بھائی صاحب خربوزہ دینا ذرا کاٹ کے میں چکھ لوں، چکھا پھیکا ہے یہ، انہوں نے کہا دوسرا کاٹ کے لو، دس خربوزے کٹوا دیے، اور کہا کہ نہیں بھائی مجھے نہیں چاہیے، انہوں نے کہا کوئی بات نہیں جی چلے جاؤ نہیں لینا تو کوئی بات نہیں، اب دس خربوزے خراب کرا دیے، واپس آ کر کہا شاہ عبد الدین محمد دین بھی رحم اللہ سے کہ جی باقی بہت ہی ڈھیلا ہے، دس خربوزے کا نقصان کر لیا اور بولا بھی نہیں، اب کچھ دن کے بعد نظام ٹائٹ ہو گیا، او ہر چیز ہر نظام، کوتوالی بھی سخت ہے اور گورنر بھی سخت ہے اور وہ نظام سخت نظام ہو گیا، ہر چیز بالکل ایکوریٹ چل رہی، انہوں نے کہا حضرت کہا کہ وہ تو فوت ہو گیا جو دوسرا آیا ہے بڑا سخت ہے، انہوں نے کہا اس کی ڈیوٹی کر کے دلی کے فلاں گیٹ پر شربت بیچتا ہے، پہنچ گیا دیکھا تو شربت بیچ رہا ہے، بھائی صاحب شربت دینا، شربت اس نے بنایا اور تھوڑا سا پیا، یہ شربت صحیح نہیں بنایا، پھینک دیا زمین پر، انہوں نے ایک زور سے تھپڑ مارا کہ خبیث مجھے خربوزے والا سمجھا تو نے، ظاہری نظام باطنی نظام پر اور باطنی نظام کا حصہ آپ لوگ ہیں، اس لیے اگر آپ ہم ڈھیلے ہو جائیں گے تو کیا بنے گا میرے دوستو، کائنات نظام خراب ہوگا، اگر ہم صحیح رہیں گے جن کو اللہ نے باطنی نظام کے لیے منتخب کیا ہے، جو اس کائنات کی بنیادیں اگر ہم تقوی کے ساتھ رہیں گے، علم صحیح اور علم حقیقی حاصل کریں گے اور اللہ کو راضی کریں گے تو یہ کائنات کا نظام خود ٹھیک ہو جائے گا، ہمیں کرنے کی ضرورت نہیں، نعرے مارنے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ خود ہی اچھے لوگوں کو بھیج دیں گے، صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل کی توفیق عطا فرمائے، واخر دعوانا ان الحمد للہ، اللهم لك الحمد كما انت صلى على محمد كما انت الوقف البلاء كما انت الوقف انك انت التقوى والمغفرة، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكن من الخاسرين، اللهم انا نسالك الهدى والتقى والعفاف والغنى، اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها انت خير من زكاها انت ولي مولاها، اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها انت خير من زكاها انت ولي مولاها، اللهم انا نسالك العفو والعافية المعافاة الدائمة في الدين الدنيا والآخرة، اللهم انا نسالك حبك وحب رسولك وحب من يحبك وحب من يبلغنا لا حبك، اللهم اجعل حبك حب الينا من انفسنا واهلنا من الماء البارد، اللهم ثبت ولا ولا فرما، اللهم ثبت ولا ولا فرما، یا اللہ عدل کی شان حقیقی ہمیں نصیب فرما، علم حقیقی ہمیں نصیب فرما، یا اللہ اپنی ولایت اور دوستی بغیر استحقاق کے نصیب فرما، رقبے کی دولت ہمیں نصیب فرما، ہمارے ایمان کو ایمان کامل فرما، اپنی رضا کامل ہمیں نصیب فرما، یا اللہ اس ادارے کو دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرما، کی شاخوں کو ترقی عطا فرما، واللہ فصیح مصابرین کے تمام رفقا کو خوب برکتیں ہمتیں عافیتیں نصیب فرما، یا اللہ جو طلبہ پڑھنے کے لیے آئے ہیں یا اللہ سب کو اپنے اپنے فیلڈوں میں اور اپنے اپنے جماعتوں میں خوب خوب کامیابی نصیب فرما، سب کو علماء ربانین فرما، سب کو علماء ربانین فرما، حضرت حسن بصری رحم اللہ جیسی شان حالیہ کو عطا فرما، ہماری اولادوں کو علم نافع عمل مقبول عطا فرما، یا اللہ ہماری قیامت تک کی نسلوں کو اپنی دین کے لیے استعمال فرما، یا اللہ سلامتی آزاد سلامتی ایمان کے ساتھ زندگی عطا فرما، سلام کی آزاد سلامت ایمان کے ساتھ موت نصیب فرما، یا اللہ اس ادارے کو ہر قسم کے شرور و فتن سے محفوظ فرما، ہمارے بہاول نگر جامع علوم کو بھی ہر قسم کے شرور و فتن سے محفوظ فرما، یا اللہ ہمارے شیخ مرشد عارف بلّہ حضرت شاہ کی مقتدر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے درجات کو بلند فرما، ان کے فیض کو عام اور تام فرما، ہمارے استاد حضرت مفتی ولی حسن ٹونکی رحمۃ اللہ علیہ اور دیگر جتنے اساتذہ ہیں سب کے درجات کو خوب بلند فرما۔ اللہ جو علمی میراث ان سے آپ نے ہمیں دی اپنے فضل سے، ہمیں اخلاص کے ساتھ اس کو آگے امت تک پہنچانے کی توفیق عطا فرما، اور اس کے لیے ہمیں بھی ہماری نسلوں کو استعمال فرما۔ یا اللہ ہر طرح کی عافیت میں نصیب فرما، ہر طرح کی عافیت میں نصیب فرما، ہر طرح کی عافیت میں نصیب فرما۔ یا اللہ ہمارے مرحومین مرحومات کی مغفرت فرما، بیماروں کو شفا عطا فرما، پریشان دوستوں پریشانی دور فرما، رزق کی تنگیوں کو دور فرما، قرضوں کے بوجھ کو دور فرما۔ جن نے دعاؤں کے لیے کہا یا اللہ ان سب کی حاجات کو پورا فرما۔ یا اللہ یا اللہ یا اللہ جو مانگ رہے عطا فرما، جو نہ مانگ سکے وہ عطا فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، صلی اللہ تعالیٰ خیر خلقہ محمد و آل سے اجمعین۔